حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ، صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر۔ حبیب، یاد کیجئے جب ابراہیم دعا مانگ رہے تھے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا، جب اس کی تشریح کریں گے تو اس طرح سے کریں گے، حبیب یاد کیجئے جب ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، پالنے والے، یہ جو میں شہر کی بنیاد رکھ رہا ہوں، گھر کی نہیں، گھر کی بات الگ ہے، بیت اللہ کی بات الگ ہے، بلد شہر کی آبادی کی جو بنیادیں ڈال رہا ہوں، یہ جو شہر بنا رہا ہوں، پروردگار اسے امن کا گہوارہ بنا دے، اس میں رہنے والوں کو محفوظ کر دے۔ تو پروردگار عالم نے دعا کو کیسے قبول کیا؟ صرف انسان نہیں، اس میں حیوان بھی محفوظ ہیں، اس میں شجر بھی محفوظ ہے، ہر ایک کے لیے جائے امن قرار دے دیا اللہ نے اس شہر کو، جس شہر کی بنیاد رکھ رہے ہیں جناب ابراہیم۔ شہر کی بنیاد بار بار تکرار کر رہے ہیں، شہر پہلی بار بنا، اس سے پہلے نہیں بنا، اس سے پہلے گھر ضرور ہے، اس کا ذکر آ جائے گا۔ اس کے بعد والی آیت، یعنی ابھی آیت، اسی آیت کو پورا کریں، سورہ ابراہیم کی 35ویں آیت، وجنبنی و بنیا، اور اے پروردگار مجھے بھی بچانا، میرے بچوں کو بھی بچانا، مجھے بھی بچانا، میرے بیٹوں کو بھی بچانا، مجھے بھی بچانا، میری اولاد کو بھی بچانا، کس چیز سے؟ انا عبد الاسلام، کہ مبادہ کہیں ہم بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں۔ ہم سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی وہی اولاد، ایسا نہ ہو کہ میرے بچے، میری اولادیں بت پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو جائیں۔ کیوں؟ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، معبود میں جانتا ہوں کہ اس بت پرستی نے کتنے ہی لوگوں کو گمراہ کر دیا، یعنی تباہ کر ڈالا، میں جانتا ہوں میرے رب۔ پس فمن تبعنی فانہ منی، یہ ہے آج کا موضوع۔ پس معبود، اب دیکھیے، پہلے دعا مانگی ساری اولاد کے لیے، کتنی جگہوں پہ دعا مانگی، یہاں اب یہ بتا دیا۔ جانتے ہیں نا جناب ابراہیم کہ آگے نہ معلوم کیسی کیسی اولاد ہوگی، بھائی خود ہی لا کے بت رکھ دیں گے کعبے کے اندر، بت کدہ بنا دیں گے اللہ کے گھر کو۔ لہٰذا اب اس کے بعد یہ کہا، میں جانتا ہوں، ربی انہم اضللن کثیرا من الناس، میں جانتا ہوں کہ لوگوں کی اکثریت بت پرستی میں مبتلا ہوگی اور تباہ و برباد ہو جائے گی، گمراہ ہو جائیں گے اکثر لوگ۔ فمن تبعنی فَإِنَّهُمْ مِنِّي، معبود تو گواہ رہے نا، پس مجھ سے وہ ہوگا جو میرا اتباع کرے گا۔ ارے میں بڑی بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، آل ابراہیم سے مراد کیا ہوئی؟ جناب آپ ابراہیم نے خود ہی تو قید لگا دی کہ آل ابراہیم کہلانے کا حق وہ رکھے گا جو میرا اتباع کرے گا۔ دیکھیں نا، قرآن مجید کی آیت ہے 36ویں آیت، وہی سلسلہ 35ویں پہلے پڑھی، یہ 36ویں آیت، فمن تبعنی فانہم منی، جو میرا اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ جو مورے اتباع نہیں کرے گا بے شک اس کا شجرہ مجھ سے ملتا ہو. ملتے ہیں کتنوں کے شجرے ملتے ہیں جناب ابراہیم سے بھائی؟ سارے عربوں کے یعنی عرب مستعربہ جو کہلاتے ہیں ان سب کے شجرے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل سے تو مل رہے ہیں. لیکن آپ نے پہلے ہی فرما دیا فمن تبعنی فانہ منی، جو میرا اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا. تو اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے کہ آل ابراہیم سے مراد ابراہیم کی ساری اولاد. ساری اولاد نہیں، اولاد کہلانے کا، آل کہلانے کا حق کس کو ہوگا؟ جو ابراہیم کا اتباع کرے گا. جو اتباع کرے گا وہ آل ابراہیم بن جائے گا، جو اتباع نہیں کرے گا. ومن آسانی، اور جس نے ایسا نہیں کیا تیری معصیت کی، فإنک غفور الرحیم، تو خود بخشنے والا مہربان ہے، تیرے اوپر ہے ان کا حساب کتاب. لیکن میں نے بتا دیا کہ مجھ سے وہ ہوگا، میرا وہ کہلائے گا جو میرا اتباع کرے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو آل کا مطلب سمجھ میں آ گیا. یہ انگلش والا آل نہیں ہے کہ سب شامل ہو جائیں. اگر سب شامل ہوتے تو آل ابراہیم میں جتنے بھی بت پرست ہیں قبیلوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں مجھے، اس میں کیوں آپ کا وقت ضائع کروں. میرے تمام بھائی دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں سن رہے ہیں، ان سب کی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بالکل سامنے کی بات ہے کہ جناب ابراہیم کی اولاد میں کتنے مشرک آئیں گے، کتنے بت پرست آئیں گے. لہذا قید لگا دی کہ آل ابراہیم سے یہ نہ سمجھنا کہ ابراہیم کی ساری اولاد اس میں شامل ہے. اس میں وہی شامل ہوگی جو اتباع کرے گی ابراہیم کا. یعنی کون سی اولاد؟ وہ اولاد جو اسلام پر باقی رہے گی. وہ اولاد ابھی آگے تشریح کر دیں گے. پھر 37ویں آیت، تسلسل ہے آیات کا، الگ الگ نہیں پڑھ رہے. وہی سورہ ابراہیم کی 35ویں، 36ویں، اب 37ویں آیت. لیکن پہلے ذرا سا آپ کے ذہنوں کو ہموار کر دیا جائے تو آل سمجھ میں آ گیا کہ آل ابراہیم سے مراد کیا ہے. خود قرآن مجید نے بتا دیا کہ ابراہیم نے یہ کہا فمن تبعنی فَإِنَّهُ مِنِّي، جو بھی میرا اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، وہ آل ابراہیم کہلانے کا حقدار ہوگا. کون میرا اتباع کرے گا؟ ربنا وجعلنا، کل عرض کیا تھا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتن مسلمتن لک. یہاں بھی قید لگائی کہ ساری ذریت نہیں ہے، میری ذریت میں سے ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھنا. یہ آیت الگ سورے کی. اب آئیے 37ویں آیت، کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں. 35 اور 36ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، تلاوت کا شرف حاصل کر لیا. اب آئیے 37ویں آیت، ربنا ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ وَجَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ وَرْزَقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اے میرے پالنے والے، اپنی اولاد کو اس بے آب و گیاہ وادی میں تیرے مبارک گھر کے قریب اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہاں پر تیری عبادت کا سلسلہ قائم ہو جائے. ربنا اللہ اکبر، سلام علی ابراہیم، سلام ہو جناب ابراہیم آپ پر. دیکھیے ابھی کیسے کیسے پہلو نکلتے ہیں اور کیوں میں نے انتخاب کیا ہے اور جناب ابراہیم خلیل اللہ کی ذات کو محور بنایا ہے تاکہ میرے تمام بھائی کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہوں بلا خوف و خطر میری گفتگو کو سماعت فرمائیں. وجہ بتا دی کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں اپنی اولاد کو. اب دیکھیے اور آئیے ایک سوال کا اور جواب دیں. اب معلوم ہو گیا نا کہ واقعہ اچانک نہیں ہوا، حادثہ اچانک نہیں ہوا کہ جناب سارا نے کہا کہ لے جائیے دور، مجھ سے دور کر دیجئے. اب حاجرہ کو جو میری کنیز رہ چکی ہے میں نے آپ کو دیا ہے. اب میریاں بیٹا ہو گیا، اسحاق ہو گئے تھے نا، اسحاق پیدا ہو گئے جناب اسحاق علیہ السلام. لہذا حاجرہ کو اور ان کے بچے کو مجھ سے دور لے جائیے. پر اب جناب ابراہیم پریشان تھے، حکم ربی آیا نہیں، ابراہیم بڑی قربانیاں دی ہیں جناب سارا نے، کم تو نہیں ہے جناب سارا کی قربانیاں، بڑی قربانیاں دی ہیں، لہذا آپ ان کی بات رکھیے، ان کے جذبات کا خیال کیجیے، لے جائیے لے جائیے، یہ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، لے جانے کا حکم ہے، جگہ کا معین تعین تو نہیں کیا جناب سارا نے کہ فلاں جگہ لے جائیے۔ اب اس قرآن کی آیات نے بتایا کہ حکمت الہی کام کر رہی ہے، مشیت ایزدی کام کر رہی ہے، کیوں یہاں پر چھوڑ کے جانا اور یہ دعا کرنا کہ یہاں کیوں چھوڑ رہا ہوں، کہیں اور کیوں نہیں چھوڑا میں نے، اندہ بیت کل محرم، پہلی بات یہ کہ تیرا گھر یہی ہے، بیت اللہ یہی ہے، مسجد الحرام یہی ہے، میرے بابا دجد آدم کا بنایا ہوا پہلا گھر یہی ہے، اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ میری ذریت یہاں نماز کو قائم کر دے، ربنا لیقیم الصلاۃ، کس کی بات ہو رہی ہے؟ میری ذریت، کس کی بات ہو رہی ہے؟ میری اولاد، اپنی اولاد کو اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، حادثہ نہیں ہے، سانحہ نہیں ہے، اچانک واقعہ نہیں ہے، تمام امر ربی کے تحت ہو رہا ہے جو بھی واقعہ ہو رہا ہے، کیوں آیت بتا رہی کہ پروردگار اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجبوری کے عالم میں نہیں چھوڑ کے جا رہا، لیقیم الصلاۃ، تاکہ اس زمین پر تیری عبادت قائم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد واجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور اے میرے رب، اے میرے رب، لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے، تہوی الیہم، یہاں کچھ احباب نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے، ترجمہ کرتے ہیں بعض نے، سب نے نہیں، کسی کسی نے کہ کعبے کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے، کعبے کا تو ذکر ہی نہیں آیا ابھی، کعبے کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، یہاں تو اپنی ذریت کا ذکر ہو رہا ہے، کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ربنا لیقیم الصلاۃ، یہ یقیمو کی ضمیر کہاں گئی ہے، جمع کی ضمیر کس کی طرف گئی ہے، اولاد کی طرف، کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تاکہ یہ میری اولاد جو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، تیری نماز کو قائم کرے، تیری عبادت کو قائم کرے، وجل افیدت من الناس تحوی الیہم، جمع کی ضمیر ہے، الیہ نہیں ہے، الیہ ہوتا تو بات بنتی کہ کعبے کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دے، کعبے کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑنے کی بات نہیں کی، کہ میری اولاد کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دے، جمع ہے، اللہ نہ معلوم کتنی جگہ ہماری تقریر مانیٹر ہو رہی ہوگی اور ہوتی ہے، اس لیے پھر دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، وجل افئدت من الناس، اے میرے رب، عطف وہی پہلے والے جملے پر عطف ہو رہا ہے، رب وجل افئدت من الناس، لوگوں کے دلوں کو تہوی الیہم، ان کی طرف موڑ دے، اس کی طرف نہیں، ان کی طرف، جمع کی ضمیر ہے بھائی، کن کی طرف موڑ دے، کس کی بات ہو رہی ہے، پھر پیچھے جاؤ، انی اسکنت من ذریتی بے واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اپنی ذریت میں سے کچھ کو، ربی انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، اپنی اولاد میں سے کچھ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے میرے پالنے والے، تاکہ یہ تیری نماز کو قائم کریں، یعنی تیری عبادت کو قائم کریں، وجل افئدت من الناس تہوی الیہم، یہ جو میں اپنی اولاد، یہ جو میں اپنی ذریت میں سے ہاجر اور اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور شہر بنانے کا اعلان کیا، معبود لوگوں میں سے کچھ کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق دے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ میری اولاد ہمیشہ تیرا شکر ادا کرتی رہے، یہاں ساری گفتگو ابراہیم کی اولاد کے بارے میں ہے، ابراہیم کی ذریت کے بارے میں ہے، جتنی بھی گفتگو ہے، کعبے کی بات الگ ہے، ایک صلوات بھیج دیجئے، محمد آل محمد، یہ ہے کعبہ، یہ ہے بلد امین جس کی بنیاد ڈال، اس میں امن و امان رکھنا، کچھ لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف مائل کر دینا، اللہ نے قبول کی دعا، بنی جرہم آئے، پانی دیکھا، زمزم کا واقعہ ہو چکا، پانی دیکھا، قافلہ روکا، اجازت چاہی کہ آباد ہو جائیں، جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ انتظار کرو، ابراہیم خلیل خدا، اللہ کا دوست آ جائے پھر اس سے اجازت لینا. تو پہلا گھر کس کا ہے؟ جناب حاجرہ کا ہے. پہلا گھر کس کا ہے؟ اور تمام مسلمان سنیں سنیں، آج فضائل سنیں، انبیاء کا ذکر بھی سنیں نا. ہمیں تو ہر جگہ آل رسول کا ذکر ہی نظر آتا ہے، ہم کیا کریں. لیکن کیوں کر رہے ہیں یہ بات سنیے آپ. حتیم ہے نا، حتیم، حتیم کیا ہے؟ وہ نیم دائرہ، وہ نیم دائرہ جو کعبے کے ساتھ ہے. یہ بتائیے کہ طواف اس کے باہر سے کرنا ہے یا اندر سے؟ ابھی سب نے کیا ہے نا طواف، مقام ابراہیم کے اندر اور مقام اسماعیل کے باہر، اس حتیم، وہ جو قوس بنی ہوئی ہے نیم دائرہ جسے مقام اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، اس کے باہر سے جانا ہے بھائی. اگر اندر سے چلے گئے شارٹ کٹ مار کے تو طواف ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. حالانکہ بیت اللہ کتنا حصہ ہے؟ وہی چورس، اسی لیے کعبہ کہتے ہیں، مقعد سے ہے نا چوکور کمرہ، بیت اللہ وہ ہے، طواف کرنا ہے بیت اللہ کا. اگر وہ نیم دائرہ، وہ حتیم، وہ مقام اسماعیل بھی بیت اللہ ہوتا تو اس کے اوپر بھی چھت ہوتی، اس کی بھی دیواریں ہوتی. نہیں ہے نا، نہیں ہے نا. طواف میں اسے داخل کرنا ہے یا نہیں؟ ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں. طواف میں شامل کرنا ہے نا اس حتیم کو، تو کبھی سوچئے تو صحیح کیوں شامل کرنا ہے. اس کے اندر سے گئے آپ، طواف نہیں ہوگا، ویسے چلے جائیے. اندر جا کے دو رکعت نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، نماز پڑھنا ہے وہاں، لیکن طواف میں شامل کرنا ہے خانہ کعبہ کے ساتھ اس حتیم کو، اس نیم دائرے کو، اس مقام اسماعیل کو طواف میں شامل کرنا ہے، ورنہ طواف باطل ہو جائے گا. مقام ابراہیم میں تو یہ چھوٹ دے دی گئی کہ رش کی وجہ سے باہر سے بھی جا سکتے ہیں. تمام مکاتب فکر کے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ رش اتنا ہے، آپ مقام ابراہیم کے پیچھے سے بھی چلے جائیں طواف درست ہوگا. لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ رش کی وجہ سے اندر سے چلے جانا. کس کی ہمت ہے؟ کسی کی ہمت ہے؟ آج تک کسی نے کہا؟ وہ نے کہا نہیں بھائی، طواف نہیں ہوگا جب تک حتیم کو شامل نہ کیا جائے. ارے میں موحد ہوں، میں توحید پرست ہوں، میں اللہ کے گھر کا طواف کروں گا، میں صرف اللہ کو جانتا ہوں، میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا. یہ مقام اسماعیل کیوں شریک ہوا؟ پڑھو تاریخ، پڑھو تاریخ، یہی وہ جگہ ہے جہاں جناب حاجرہ نے اپنی جھگی ڈالی تھی. یہ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کا گھر ہے، لہذا مشیت کو گوارا نہیں کہ جس بیوی نے میری خاطر اتنی قربانیاں دی اس کے گھر کو پیروں سے رونگتے ہوئے گزرو. نہیں، میرے گھر کا طواف مکمل نہیں ہوگا جب تک حاجرہ کا گھر شامل نہ ہو جائے. اب مجھے بتاؤ کہ زوج اسماعیل کی ماں حاجرہ کا مقام بلند ہے یا جسے رسول کہے فاطمہ تو معاویہ؟ تمام اہل اسلام میری آواز سن رہے ہیں، اگر یہ روایت فاطمہ تو ام ابیہا کی غلط ہو تو مجھے بتا دیجئے گا، ٹوک دیجئے گا. نہیں، میرے سب مسلمان بھائی جانتے ہیں کہ یہ روایت مستند ہے اور سب جگہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کیا کہا حضور نے، فاطمہ تو ام ابیہا پس حاضرہ زوجہ ابراہیم، اور فاطمہ رسول کی بیٹی جناب حاجرہ مادر اسماعیل، اور فاطمہ مادر حسنین تو اپنی جگہ، لیکن وہ جسے رسول اپنی ماں کا درجہ دے اور کھڑا ہو جائے جب اس کی بیٹی آئے استقبال کے لیے، مجھے بتائے عالم اسلام کہ رسول نے زندگی میں جو فعل ایک بار بھی انجام دیا وہ سنت رسول ہے یا نہیں؟ پھر آخر یہ سنت رسول کیوں قرار نہیں پائی کہ ایک بار نہیں، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ جب بیٹی آتی تھی رسول کھڑے ہوتے تھے، مرحبا کہتے تھے، استقبال کرتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ پہلے حاجرہ کے گھر کا مقام سمجھو، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا فاطمہ کا گھر کیا ہے۔ کیوں یہ بلد الامین ہے، کیوں یہ امن کا شہر ہے، جناب حاجرہ کا گھر ہے۔ اور جزیات میں جائیں تو یہاں آپ کی بکری بھی بندھی رہتی ہے، یہاں جھوپڑی بھی بنی ہوئی، یہاں گھر بھی ہے۔ اور خامخواہ میں ایک مسئلے کو دنیا نے اختلافی بنا دیا، ورنہ واقعیت یہی ہے کہ اسی جگہ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے، جناب اسماعیل کی ہے، دیگر انبیاء کی تعداد بھی ملتی ہے۔ لیکن چلے، بعض لوگ نہیں مانتے، نہ صحیح، لیکن اتنا تو مانتے ہیں نا کہ مقام اسماعیل کو طواف کے میں داخل رکھنا ہے، طواف مکمل نہیں ہوگا جب تک اس حکیم کو شامل نہ کیا جائے، اس کے باہر سے جانا ہے۔ بیت اللہ وہ چوکور کمرہ ہے، یہ حکیم نہیں، لیکن اس کے بغیر اللہ کے گھر کا طواف نہیں، سعی کے بغیر۔ اب یہ باتیں تو پہلے پڑھ چکے بہت کئی مرتبہ، حج کے تمام ارکان میں جب تک اللہ کے ان محبوب بندوں کو شامل نہ کر لیا جائے، حج ہوتا ہی نہیں ہے بھائی۔ اتنی سی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے حکم سے جنہیں عبادت میں شامل کیا جائے وہ شرک نہیں ہوا کرتا۔ ورنہ سب سے پہلے نماز سے درود کو نکالنا پڑے گا۔ ہے کسی میں ہمت؟ کسی مسلمان کی نماز ہو سکتی ہے بغیر درود کے؟ کیوں شامل کر دیا اللہ نے؟ قربت اللہ نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے سوا کسی کا خیال ہی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اور ایسا کیسے ہوگا کہ درود بھیجوں محمد اور آل محمد پہ خیال بھی نہ آئے؟ مشیت یہی چاہتی ہے کہ مجھے فقط اپنا خیال گوارا نہیں، جب تک محمد و آل محمد کا خیال نہ آ جائے۔ تو اگر انتخاب کیا ہے اس شہر کا، اس جگہ کا جناب ابراہیم نے، تو یہ ان کی اپنی مرضی تھوڑی ہے، اپنی منشا تھوڑی ہے، یہ حکمت مشیت پروردگار ہے، یہاں آئیے، یہاں لے کر آئیے۔ جناب سارا نے جگہ نہیں بتائی، جب اس جگہ پر آئے ہیں تو کسی وجہ سے آئے ہیں نا معبود، تیرے گھر کے قریب آیا ہوں، تیرے محترم گھر کے قریب۔ تو بنیاد ثانی، تعمیر ثانی جناب آدم کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کے نشانات ہیں، نہ پانی ہے نہ سبزہ، کچھ بھی تو نہیں ہے، ہے ہی کچھ نہیں۔ جہاں کنویں کھودے جاتے تھے کھارا پانی نکلتا تھا، لہذا آبادی تھی ہی نہیں، میٹھے پانی کا انتظام کیا اللہ نے۔ پروردگار تو میٹھا پانی بارش برستی تھی اس سے بھی تو ہوتا ہے، ہو جاتا، کوئی چشمہ ویسے ہی جیسے پہاڑوں میں نکلتے ہیں جاری ہو جاتا، ہزاروں چشمے سے نہ مبالغہ اگر ہو تو سینکڑوں چشمے تو میں نے دیکھے ہیں بھائی۔ تو چلیے سب چشمے دیکھتے پڑے، ایک چشمہ نکل آتا نہیں، یہ اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنا ضروری تھا، یہ واقعہ ضروری تھا کیسا ہو، یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جس شہر میں ہم نے پہلا گھر بنایا ہے، ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا وہدا للعالمین، اس پہ تو خیر تفصیل سے کل بات ہوگی، لیکن قرآن مجید خود فرما رہا ہے نا کہ یہ وہ پہلا گھر ہے جو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا، پہلا گھر، شہر نہیں۔ شہر کس نے بنایا؟ جناب ابراہیم نے۔ پہلا گھر روئے زمین پر کس نے بنایا؟ جناب آدم نے۔ پہلا گھر، اس میں کسی کو اختلاف نہیں، پہلا گھر یہ بنا، انسانوں کے لیے بنایا مبارک گھر، اور عالمین کے لیے ہدایت ہے اس گھر میں، عالمین کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے عالمین کے لیے۔ اب آپ ذرا سا ایک اور نقطے کی طرف چلیے، ایک اور مطلب آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جب پروردگار نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تو کیسے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین کا رب ہوں، صرف انسانوں کا نہیں، جو مانے یا نہ مانے اس کو بھی پالوں گا۔ اچھا اگر میں اللہ کو رب کہہ کر پکاروں تو کسی کو اعتراض ہے؟ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا نا۔ ایک سوال کیا تھا میں نے اپنے دوست سے، ان کو لفظ خدا پہ بڑا اعتراض تھا کہ خدا کیوں کہہ رہے ہیں آپ، یہ تو مختلف معنی میں آتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اگر میں اللہ کو رب کہہ کے پکار لوں تو آپ کو اعتراض ہوگا؟ کہا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا رب بھی تو کما رب بیانی صغیرہ، ماں باپ کو بھی رب کہا گیا، رب بھی قرآن مجید میں نہ معلوم کتنے معنی میں ہے، فرعون میں نے اپنے آپ کو رب کہلایا۔ تو میں نے کہا رب کہنے پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے، خدا کہنے پہ اعتراض ہے، جبکہ خدا کہنے والا جانتا ہے کہ میں خدا سے مراد کیا لے رہا ہوں۔ اگر ہمارے قومی ترانے میں حفیظ جالندھری صرف شاعر نہیں تھے، یاد رکھیے گا، شاعر نہیں تھے، عالم فاضل تھے، ان کی سوانح حیات پڑھ لیجیے گا، شاہنامہ اسلام انہی نے لکھا ہے، اچھا لکھا، پورا لکھا، اس پہ تو میں بحث ہی نہیں کر رہا، غلط لکھا صحیح لکھا، مگر کارنامہ تو ہے نا تاریخ میں۔ شاہنامہ اسلام کوئی جاہل آدمی تو نہیں لکھ سکتا تھا، شاہنامہ اسلام ہی جا کے دیکھ لیجئے۔ اور پھر اس کے بعد جرت ہے تو حفیظ جالندھری کے لکھے ہوئے ترانے سے سایہ خدا ذوالجلال نکال دیجئے۔ نکال دی، بالکل بے سر و پا، بے معنی بات۔ اللہ کو میں رب جب کہہ رہا ہوں، یا رب بھی، تو میری مراد کیا ہے؟ وہ دوسرے معنی ہے یا وہ رب ہے؟ وہی رب ہے نا، وہی اللہ ہے نا۔ تو اگر اللہ کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کسی دوسری زبان میں، تو پھر رب بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بھائی رب کے بھی بہت سارے معنی ہیں، مربی کو بھی رب کہتے ہیں، ہر پالنے والے کو رب کہا جاتا ہے عربی میں، ہر پال، جیسے کہ قرآن مجید کی مثال میں نے آپ کو دی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی 23 اور 24 آیت کو جواب دیکھیں گے، اس میں آپ کو یہ ٹکڑا مل جائے گا۔ خیر تو اب سمجھ میں آ گئی بات کہ بس پروردگار جب کہا تو کیا مطلب ہے میرا؟ یہ بھی تو فارسی کا لفظ ہے، ٹوک دیجئے نا، یہ بھی تو فارسی کا لفظ۔ ارے بھائی جب میں پروردگار کہہ رہا ہوں، پالنے والا کہہ رہا ہوں، خدا کہہ رہا ہوں، یہی تو مشکل ہے سمجھنے اور سمجھانے کی، یہی شرک کی بھی مشکل ہے۔ یہی وہاں بھی مجھے یہی مشکل ہے کہ بابا پوری عبادت میں طواف تک میں ایک پتھر بھی شامل ہے، پتھروں کی پوجا سے روکنے والا رب ایک پتھر کو بوسہ دینے کا حکم دے رہا ہے۔ فرق ہے نا، فرق ہے نا کہ باقی پتھر اور ہیں، خانہ کعبہ میں نصب ہونے والا حجر اسود اور ہے جو کبھی ابیض تھا بعد میں اسود ہوا۔ خیر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ لہذا نشأت ثانیہ جناب ابراہیم کے ہاتھوں ہو رہی ہے کعبے کی، اور پہلا شہر بن رہا ہے جناب ابراہیم کے ہاتھوں۔ اور شہر ہیں اس وقت موجود، لیکن وہ شہر جو جناب ابراہیم اللہ کے حکم سے اب بنانے جا رہے ہیں، جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ معبود جب تیرے حکم سے بنا رہا ہوں، اپنی ذریت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اب میری بھی لاج رکھ، میری بھی سن، قیامت تک کے لیے میرے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ میں بنا رہا ہوں، میں آباد کر رہا ہوں تیرے حکم سے اس شہر کو، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن و امان قائم کر دے۔ کہاں کہاں، کب کب، کس کس نے اس کا امن و امان لوٹا، وہ تو ہم بتا دیں گے آپ کو۔ لیکن جو وارثان کعبہ ہیں نا، حقیقی وارثان کعبہ، ان کی پوری تاریخ بھری ہوئی ہے کہ دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، لٹا دیا، مگر دین کو بچانا۔ امن و امان کی قیمت ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ امن و امان کی خاطر مولائے عارفان، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، تاریخ گواہ ہے کہ نہیں؟ تاریخ گواہ ہے نا کہ سب کا ساتھ دیا کہ نہیں دیا مولا نے؟ کیوں؟ تاکہ اسلام میں فتنہ نہ پھیلے، دین میں فتنہ نہ پھیلے۔ لیکن ذرا انصاف سے کام لیجئے نا کہ فتنہ انگیزی کا آغاز ہوا کب، کس نے کیا، کہاں کیا؟ چھوڑیے، ہم اس زمانے کی بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم بتا چکے ہیں اپنا شیوا، اپنا مسلک، کہ کسی کی دلازاری ہمیں زیبا نہیں ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا بہت سارے ادوار سے تو ہم گزر گئے، گزر گئے۔ لیکن یہ بتائیے کہ خوارج کا فتنہ کس کے خلاف اٹھا، کس نے پالا، کس نے پروان چڑھایا، کس نے اس زمانے میں انہیں دولت دی، کس نے انہیں مسلح کیا علی کے خلاف، بعد میں انہی کے گلے پڑ گئے۔ اس زمان، یہ پوری تاریخ ہے خوارج کی، جو دو جملوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کہ جنہوں نے بنایا تھا انہی کے گلے پڑ گئے تھے خوارج۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج بھی ایسے ہی ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جہاں کے لیے بنایا گیا تھا وہاں تو پٹائی شروع ہو گئی ہے، اور بہت بری پٹائی شروع ہوئی ہے، یہ بھی بتا دوں۔ اور الحمدللہ یہاں بھی پٹائی شروع ہو گئی، ہم نہیں کر رہے، ہماری کیا طاقت بابا، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم تو مولا مولا کرنے والے لوگ ہیں، مولا کو پکارتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہماری باہمیت اور باغیرت فوج نے، پھر آپ کہیں گے فوج کی حمایت لے کے بیٹھ گئے، تو خدا کے بندو، میں اپنی فوج کی حمایت نہیں کروں گا تو کیا مطلب اسرائیل کی فوج کی حمایت کروں، کیا مطلب کیا ہندوستان کی فوج کی حمایت کروں، کیا جیسے یہ بعض امریکہ کے غلام امریکہ کی حمایت کرتے ان کی حمایت کروں؟ ارے ہمارا ہی تو کام ہے، سید سجاد کے ماننے والوں کا کام ہے کہ کتنے ہی ظلم و ستم ہوئے، مگر سید سجاد نے اپنے چاہنے والوں کو دعا تعلیم دی کہ ہمیشہ اپنی سرحدوں کے محافظوں کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے چوتھے امام کا فرمان ہے۔ جتنے ظلم ان پر ہوئے کسی پر ہوئے، تو عزیزو میری زبان سے اگر اپنی جوانوں کی حمایت کے جملے نہ نکلیں امن و امان کی خاطر، تو پھر کون ان کی حمایت کرے گا؟ اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سخت اور سنگین اور مشکل ترین جنگ ہو رہی ہے، 65 سے زیادہ خطرناک، 71 سے زیادہ خطرناک، لیکن 65 والا جذبہ بھی نہیں ہے، 71 والا جذبہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ ان خوارج نے اتنا انتشار پھیلا دیا ہمارے معاشرے میں کہ اتنی بڑی جنگ، سروائیول کی لڑائی، یہ بقا کی جنگ، جس کو کہہ چکے سب کہ یہ بقا کی جنگ ہے، اس بقا کی جنگ میں میں اعلان کر رہا ہوں کہ اپنے زخم بھلا کر اپنے فوج کے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. خدا کی قسم آزما کر دیکھو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، باقی کا ذمہ دار نہیں. میں نے 65 کی جنگ میں آنکھیں کھولی ہیں، مجھے خواب یاد ہے، وہ 65 کا جذبہ بھی اب تک زندہ ہے میرا. آزما کر دیکھو، سب سے پہلے علی والے تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. لبیک یا حسین، آخر تک، آخر تک، لبیک، لبیک، لبیک. ہم علی علی والے ہیں، ہم علی علی والے ہیں، ہم اپنے وطن سے، یا علی، اپنے وطن سے، اپنی مٹی سے غداری نہیں کرتے ہم لوگ کبھی بھی. کلرز کیا تھا، تکرار نہیں کرنا چاہتا. ہمیں نشان حیدر کا پاس ہے. میرے جوانوں کو، میرے پاک فوج کے جوانوں کو یہ نعرہ واپس دے دو. اور مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ بس اب کچھ دنوں کی بات ہے، یہ نعرہ واپس آنے والا ہے. یا سنو، سنو کیوں کہہ رہا ہوں، سنو کیوں کہہ رہا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نعرہ واپس دے دو، پھر دیکھو. اس نعرے کی اپنی ایک دہشت ہے، جب یہ نعرہ لگتا ہے بغیر لڑے دشمنوں کے دل دہل جاتے ہیں. بس دے دو، علی علی، علی علی. ابھی کچھ امن و امان کے حالات ظاہر ہوئے نا، یہ نعرہ ملا اور پورا امن و امان ہوا، سب سمجھ جائیں گے کہ اب مسئلہ کچھ اور ہو گیا. بھائی اس نعرے کا ایک ہی تو اعجاز ہے، معجزہ ہے، سحر ہے، جادو ہے اس نعرے میں، کہ جب یہ نعرہ لگاتے ہیں ہاں تو دنیا کی ہر طاقت کا خوف ہمارے دل سے نکل جاتا ہے. کیوں؟ یہ مشیت الہی ہے. کل زندگی رہی تو اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ مشیت الہی کیوں. تو یہ امن و امان جو کچھ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے آپ کو، اللہ کرے یہ پائیدار ہو. انشاءاللہ جو تھوڑے بہت خدشات ہیں وہ بھی ختم ہوں. مجھے انصاف سے بتائیے، کیا میں آپ سب یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے شہروں میں امن و امان ہو جائے؟ میرے تمام مکاتب فکر کے بھائی مجھے بتائیں، علماء مجھے بتائیں، کیا نہیں چاہتے کہ امن و امان قائم ہو جائے، ہمارے بچے محبت کے ساتھ جئیں؟ اور آج آیت پڑھ رہا ہوں، کل یہیں سے انشاءاللہ زندگی رہی تو تفصیلات کا آغاز کروں گا. کیا اللہ نے اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں یہ حکم نہیں دیا، بتایا نہیں؟ بلکہ حکم کیا دینا، بلکہ بتایا ہے کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض، اگر اللہ بعض کو بعض کی وجہ سے دفع نہ کر دیتا یعنی شر کو ان کے دفع نہ کر دیتا. لہدمت صوامعٌ و بیعٌ و صلواتٌ و مساجدٌ یذکرُ فیہا اسم اللہ کثیرا. ترجمہ صرف کر رہا ہوں, اسی کی تفصیل کر رہا ہوں. سنیے کیا فرما رہا ہے سورہ حج اور آیت 40, یاد رکھیے گا, ضرور پڑھیے گا گھر جا کے اس آیت کو, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو خالق ہے اس کائنات کا, جو رب العالمین ہے, وہ امن و امان کی کیسے دعوت دے رہا ہے. کہ اگر ہم بعض لوگوں کے شر کو بعض دوسرے لوگوں کی مدد سے, وجہ سے, وسیلے سے دفع نہ کر دیتے, ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر بعض لوگوں کے ذریعے بعض انسانوں کے شر کو دفع نہ کر دیتے, لہدمت, تو ڈھا دیے جاتے. کب کے ڈھا دیے جاتے؟ کیا ڈھا دیے جاتے؟ صوامعٌ و بیعٌ و صلواتٌ و مساجد. عیسائیوں کے گرجے ڈھا دیے جاتے, یہودیوں کے عبادت خانے ڈھا دیے جاتے, مجوسیوں کے عبادت خانے ڈھا دیے جاتے, مساجد ڈھا دی جاتی, جبکہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ یوز کرو فی حسم اللہ کثیرا, ارے اپنے اپنے انداز سے کریں, مگر پکارتے تو اللہ کو ہے نا. یہ روایت نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, یہ آیت ہے قرآن کی. اللہ حکم دے رہا ہے کہ غیر مسلموں کے گرجوں کی حفاظت کرو, عبادت خانوں کو بچاؤ. پھر پڑھ رہا ہوں, پھر ترجمہ کر رہا ہوں, جس کی سمجھ میں نہیں آیا پھر سمجھ لے. 40 آیت سورہ حج, ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر پروردگار, اگر یہ تمہارا اللہ دفع نہ کر دیتا بعض انسانوں کے شر کو بعض انسانوں کے ذریعے. آج بھی ایسے ہی ہے نا, جب ہم سمجھتے ہیں کہ حالات بالکل کنٹرول سے نکل گئے تو کوئی نشان حیدر کا وارث سامنے آ جاتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں کیا کروں, آپ جو بھی سمجھیں میرے بارے میں سمجھا کریں, میں تو وہی بات کرتا ہوں جو میرے دل میں ہے بھائی. اور آج کی بات کر رہا ہوں, نہ ماضی کی, نہ مستقبل, نہ مجھے علم غیب ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے, کون کیا کرنے والا ہے. میں تو آج کی بات کر رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے. اگر بعض کے ذریعے سے بعض کے شر کو دفع نہ کرتے, لہدمت صوامعٌ, گرجے تباہ ہو جاتے. یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے گرجے تباہ ہوں. یعنی دین میں جبر نہیں ہے, کسی سے جبری طور پہ بم کے ذریعے, کلیشنکوف کے ذریعے, بندوقوں کے ذریعے, توپوں کے ذریعے کسی سے کلمہ نہیں پڑھوانا چاہتا. اللہ نہیں گوارا اللہ کو کہ ان کے گرجے ڈھا دیے جائیں. بے ان جمع ہے, یعنی یہودیوں کے عبادت خانے, صلوات کمانا اور دیگر عبادت خانے, لیکن مفسرین نے مجوسیوں کے عبادت خانے, اور وہ مساجد, مساجد کا پھر الگ, یہ سب ڈھا دیے جاتے ہیں. آج مجھے بتائیے کہ انہی شیطانوں سے, انہی خوارج سے واسطہ پڑا ہے کہ نہیں, جو گرجوں کے بھی دشمن ہیں, جو مساجد کے بھی دشمن ہیں, جنہوں نے گرجوں پر بھی حملہ کیا, چرچ پر بھی حملہ کیا, گردواروں پر بھی حملہ کیا, اب مساجد پر صرف آپ کی نہیں, جو ان کی حمایت کرتے تھے ان کی مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑا. وہ خیبر ایجنسی وغیرہ میں جو مساجد پر بمباری کی, خود کچھ بمبار کے 200-250 جمعے کے نمازی مار دیے, ہے کہ نہیں ایسا؟ بس اللہ نہیں چاہتا کہ کسی کے بھی عبادت خانے ہوں. کیوں؟ یوز کرو فی حسم اللہ کثیرا, وہاں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اللہ کو تو پکارتے ہیں نا, تم اپنا کام کرو, اپنا پیغام پہنچاؤ, کوئی مانے یا نہ مانے, جبر نہیں ہے. اگر جبر ہوتا تو 124,000 انبیاء کیوں بھیجے جاتے؟ بلکہ بعض ہمارے لوگوں کے نظریات کے تحت تو نبی کی بھی ضرورت نہیں, اللہ سارے کام خود ہی کر دیتا. سب کلمہ پڑھنے والے بنتے ہو, جب سب کلمہ پڑھنے والے پیدا کرنے تھے تو اللہ پیدا ہی کیوں کرتا؟ وہیں پڑھواتا رہتا کلمے, جنت میں وہیں پڑھواتا رہتا, پیدا اس لیے کیا، خلق اس لیے کیا، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈال دے، تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے، پہچانا جائے. تو عبادت خانوں کو تباہ کرنا نہیں چاہتی مشیت، کسی کا بھی عبادت خانہ ہو خبردار، حکم قرآن ہے. لیکن وہاں تو وہ اپنے مطلب کی چند آیات رٹا کے جاؤ تباہ کر کے آ جاؤ اور سیدھے جنت میں جاؤ. کاش کہ وہ واپس آ کے بتا سکتا کہ اس کے چکر میں مت آنا. اپنے بچوں کو کسی نے نہیں پہنائی، اپنے بچوں کو نہیں، اپنے بچے تو یورپ امریکہ کے لیے ہیں نا بھائی، وہ تو کہیں اور کے لیے پالے جا رہے ہیں. وہ ڈاکٹر بنیں گے، وہ انجینئر بنیں گے. یہ احمق لوگوں کا اتنا بڑا لشکر ہے نا، ان کے بچوں کو لا، ان کو آگے لگاؤ. لہٰذا یاد رکھیں، یہاں پہ بات کو ختم کر رہے ہیں کہ پروردگار دعوت دے رہا ہے. اور بھی آیات بتائیں گے آپ کو کہاں کہاں امن کی دعوت دی اور کیسے بتائیں. ہے ہی امن، اور کیا ہے؟ ایمان کس سے ہے؟ امن سے ہے. اسلام کس سے ہے؟ سلم سے ہے، یعنی سلامتی سے ہے. ایسے ہی ہے نا، یا کچھ اور ہے؟ انسان کس سے؟ ان سے. اسی جگہ دو تین سال پہلے اس میں مجلس پڑھی تھی ہم نے تفصیل سے. لہٰذا اپنے شہروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے والے لوگ دین کی خدمت نہیں کر رہے. تعلیمی اداروں میں زہر پھیلانے والے لوگ، بچوں کو تباہ کرنے والے لوگ، یونیورسٹیز اور کالجز میں نوخیز عمر کے بچوں کے ذہنوں میں یہ بیماریاں ڈالنے والے لوگ، یہ شیطان کا لشکر ہے. اسے حزب الہی مت سمجھنا، یہ حزب الشیطان ہے. قرآن نے اسے حزب شیطان کہا ہے. آئیں گے اللہ ہی کا نام لے کر تاکہ لوگوں کو بہکانے میں آسانی رہے. اللہ کا حکم ہے کہ امن و امان رکھو. خدا کے رسول کا حکم ہے خبردار، بوڑھے پر ہاتھ مت اٹھانا، ہتھیار پھینکنے والے پر ہاتھ مت اٹھانا، زخمی کو قتل نہ کرنا. ایسے ہی ہے نا. بہرحال وقت تمام ہوا آج کی مجلس کا، زندگی رہی انشاءاللہ، یہاں سے کل کا بات آغاز کریں گے. یہیں پر روکتے ہیں بات کو. کل ہم نے عرض کیا تھا نا، حسین سے سیکھو، اس بلد امین کے، اس بلد الامین کے امن کو بچانے کے لیے رسول کا بیٹا مکہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ علم میں یہ بات آ گئی کہ حاجیوں کے بھیس میں کچھ قاتل آ گئے ہیں، اور اس بیت الحرام کی توہین ہو جائے گی. میں سبب نہ بنوں اس بات کا، حسین چاہتے ہیں کہ میں سبب نہ بنوں. کل کہیں گے کہ بھئی یہ تو انہی کی وجہ سے ہوا، جیسے جناب عمار یاسر کو قتل کرنے کے بعد جب لوگوں نے حدیث یاد دلائی کہ حضور نے کہا تھا کہ عمار یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو جانتے کیا تاویل کی گئی؟ تو کہ ہم نے تھوڑی قتل کیا، علی لے کر آئے ہیں میدان جنگ میں، وہی ذمہ دار ہے. کیونکہ جناب عمار یاسر مولا علی کے لشکر میں تھے، تو ایسی ایسی تاویلیں کرنے والے ہیں نا. لہذا حسین نے مکے کو چھوڑ دیا. اب ایک اور زمین بسانے جا رہا ہے حسین. کعبہ تو نہیں ہے، کعبہ نہیں ہے، مگر عاشقوں کا کعبہ ضرور ہے. مجھ پر بھی حج واجب ہے، آپ سب پر بھی استطاعت ہو جائے تو حج واجب. حج اسی بیت اللہ کا ہے. حج کس کا ہے؟ اسی لیے حسین کے روزے کی زیارت کو کبھی آپ نے حج کا نام دیا نہیں، کبھی عمرے کا نام دیا نہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کعبے کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس عاشقوں کے قبلے سے اپنے دل کا رابطہ نہ جوڑ لیا جائے. حسین بتاتا ہے کہ کعبے کی حرمت کیا ہے، کہیں بھی ہو وارث کعبہ. لہذا ایک ایسی زمین کو بسانے جا رہا ہے کہ میرے جد نے ایڑیاں رگڑی، قیامت تک کے لیے چشمہ جاری ہوا میٹھے پانی کا. ایک شورزار زمین میں، شور زمین میں، میں جہاں جا رہا ہوں قیامت تک کے لیے میرا خون جہاں گرے گا وہ مٹی خاک شفا بن جائے گی. کربلا کو کربلائے معلا بنانے جا رہا ہے حسین. آج دو محرم حسین کا قافلہ پہنچ گیا اس زمین پر جس کا وعدہ ہے حسین کے ساتھ. وعدہ ہے نا, یہ بات ہی مشترک ہے. سب جانتے ہیں کہ واقعی کربلا کا علم دے دیا گیا تھا رسول کو, اور جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا, ام المومنین کی روایات موجود ہیں دونوں طرف, جناب عبداللہ ابن عباس, یہ دو نام تو ایسے کہ جن میں کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے, ان سب کی روایات موجود ہیں کہ واقعے کا ذکر بھی کرتے تھے رسول اور روتے بھی تھے, اور مٹی بھی ایک شیشی میں دے دی تھی ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا, جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین قتل کر دیا گیا. بدل رہے ہیں نا حسین سواریاں, سواری پہ سواری, مگر جس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, جس اسب پہ سوار ہوتے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھتا. کہتے ہیں کہ 7 بار سواری بدلی حسین نے, جتنی بار بھی بدلی اور جو بھی بدلی, مگر وہ سواری آگے نہیں بڑھتی تھی. جانتے ہیں حسین, مگر پھر بھی پوچھا آس پاس کوئی قبیلہ آباد ہے, کہا بنی اسد کے لوگ آباد ہیں. آج تک بنی اسد کے لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں, کبھی کسی بنی اسد کے فرد سے ملاقات ہو جائے کربلا کی زیارتوں کے دوران, تو سنیے گا پہلا فخر یہی بتائے گا اپنا, بنی اسد کے لوگ آباد. کب بلاؤ؟ پہلے تو پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے جس پہ میں کھڑا ہوں. چھوٹے چھوٹے قطعات تھے نا, الگ الگ نام تھے. اس جگہ کا کیا نام ہے؟ تو کہا فرزند رسول, نینوا, ماریا, شط الفرات, اور نہ معلوم کتنے 8-10 نام گنا دیے. پھر پوچھتے ہیں اور کوئی نام, اور کوئی نام, اور کوئی نام, جیسے لوگ چھپانا چاہ رہے ہیں ایک نام کو, نہیں بتانا چاہتے. آخر کسی نے کہا مولا فرزند رسول اسے کربلا بھی کہتے ہیں, مگر ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اس زمین سے کوئی نبی یا نبی زیادہ خوش نہیں گزرا, اس نے تکلیف ضرور دیکھی ہے, لہذا آپ سے التجا یہی ہے کہ یہاں اگر قیام کا ارادہ کیا ہے تو اس ارادے کو ترک کر دیجئے اور یہاں سے چلے جائیے. مگر حسین نے جو ہی نام سنا کربلا, تو بس اب سواری سے اترے یہ کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نہ سمجھیے گا, کل بھی میں عرض کر چکا ہوں, بالکل کوفے کے ساتھ نہیں ہے, بہت فاصلہ ہے کوفے میں اور کربلا میں, کافی فاصلہ ہے. اتر آئے, حکم دیا بس یہ وعدہ گاہ ہے میری, سواریاں بٹھا دی جائیں, اسباب اتار دیا جائے, خیمے لگا دیے جائیں, یہی ہمارے خیمے نصب ہوں گے, یہی ہمارے شہید ہونے کی جگہ ہے, اور یہی ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. جو کربلا کی زیارت کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 2 خیمہ گاہیں ہیں. پہلے جو خیمے نصب کیے تھے وہ بالکل نہر القمہ کے ساتھ, آج بھی ہے وہ پرانی قیام گاہ جسے مقام امام زمانہ کہا جاتا ہے آج کل, وہ ہے پرانی خیمہ گاہ جو بالکل نہر کے ساتھ, اور نئی خیمہ گاہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور ہے, یعنی ہٹائے گئے خیمے, ایسے ہی ہے. لیکن خیر آج 2 محرم کی بات, اور حکم دے دیا سب کو. اب بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ مولا یہاں پہ رہنے کا ارادہ نہ کیجیے, کہ یہ بتاؤ یہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ کہ ہماری ملکیت ہے, سودا کرو. خریدا ہے زمین کو, 60,000 درہم میں سودا ہوا, تحریری مکاتبہ ہوا, سودا ہوا. حسین نے قیمت ادا کی اس زمین کی جس پہ کھڑے ہیں. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ اور ہوا, جب آپ اسباب اتروا رہے تھے تو پیغام پہنچا کہ ثانیہ زہرہ یاد فرما رہی ہیں. جناب ثانیہ زہرہ کی محمل بیٹھ چکی ہے, آپ محمل میں ہیں, ناقہ بیٹھ چکا ہے. آئے حسین محمل سے ہی, کہتی ہیں بھیا یہ کیسی زمین ہے, یہ کیسی جگہ ہے جہاں آ کے میرا دل بیٹھا جاتا ہے, بلکہ یہاں تک بھی جملہ ملتا ہے کہ مجھے اس زمین سے آپ کے لہو کی خوشبو آ رہی. میرے بھیا जितनी जल्द हो इस जगह को तर्क कर दीजिए। हुसैन ने सर झुका कर कहा, ज़ैनब अब हम कहीं जाने वाले नहीं, यहीं का वादा है, यहीं आ गए हैं, यहीं खेमे नस्ब होंगे, वही जुमले, यहीं कत्ल किए जाएंगे, यहीं से उठाएंगे ज़ैनब, यही मंजिल है हमारी, इसी मंजिल पर पहुंचना था। ज़मीन का सौदा किया, ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद जमा है बनी असद के लोग, कहा देखो ये ज़मीन तुम्हें वापस हिबा करता हूँ, देता हूँ, तीन शर्तों के साथ ये ज़मीन तुम्हें हिबा कर रहा हूँ। पहली शर्त यह है कि देखो कुछ दिनों के बाद हम कत्ल कर दिए जाएंगे, हमारे कातिल अपने कुश्तों को दफनाएंगे, हमारे लाशें बेगोर और कफन छोड़कर चले जाएंगे। पहली शर्त यह है कि देखो हमारे लाशें दफना देना। दूसरी शर्त, मेरी ज़मीन है, इस ज़मीन पर खेती बाड़ी ना करना, ज़रात ना करना। आज तक ज़रात नहीं होती, क्यों? अगर ज़रात होती और हुसैन के ज़ायरीन जो करोड़ों की तादाद में सारा साल जाते हैं, हर मौसम में जाते हैं ना, सर्दी हो, गर्मी हो, बहार हो, खिज़ा हो, लोग कहते कि हुसैन के ज़ायर आते खेतियों को रौनते हुए चले जाते हैं। कितना ख्याल किया हुसैन ने, शर्त रखी ज़रात नहीं होगी, क्यों? मेरे चाहने वाले आएंगे। तीसरी शर्त देखो, कुछ अरसे के बाद जब ये हब्स, खौफ और घुटन का माहौल ख़त्म होगा, हमारी कब्रों के ज़ायर आएंगे, दूर दूर से आएंगे, उन्हें तीन रोज़ तक मेहमान रखना, मेहमान रखना, उन्हें हमारी कब्रों के निशान बताना। आज़ादारों करोड़ों लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा आप में तादाद है जो अरबईन पे भी जाते होंगे ना, जाते हैं ना, देखा है ना कि कैसे हाथ जोड़ जोड़ कर उनके छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ आपको दावत दे रहे होते हैं कि कुछ देर के लिए मेरे खेमे में आ जाओ। मुझे कसम खाने की ज़रूरत नहीं, आप में लोग मौजूद हैं, जो लोग पैदल आते हैं ना, उन्होंने बताया कि ज़बरदस्ती हमें बिठा के हमारे पाँव दबाते हैं कि तुम थक गए, पैर दबाते हैं। हुसैन के ज़ायरीन के, क्यों? हुसैन की वसीयत याद है ना, वो शर्तें याद है ना, पैर दबाते। बहरहाल दुनिया देखती है, माने या ना माने, मुझे तो कोई शौक नहीं यहाँ से मुबालिगा आराई करने का, बल्कि मैंने तो कुछ बताया ही नहीं जो होता है, दो जुमले कहे। फिर वापस आए पहली शर्त पे कि देखो हमारे लाशें ज़रूर दफना देना। जब वो लश्कर चला जाए शामियों का, कूफियों का, हमारे लाशें दफना देना। तसल्ली नहीं हुई हुसैन, हालांकि वादा किया बनी असद ने, तसल्ली नहीं। कहा अपनी औरतों को बुलाओ, ख़वातीन को बुलाओ। बुलाया, ख़वातीन जमा हो गए। फ़र्ज़ंदे रसूल के फरमाते के देखो, जानते हैं ना कि खौफ का कैसा माहौल होगा, कैसा दहशत का माहौल होगा। कहा देखो अगर तुम्हारे मर्द खौफज़दा हो जाएं, तुम चादरें सर पर डालकर आना, हमारे लाशों को दफनाना। वादा कर लिया, ख़वातीन ने वादा किया, फिर भी तसल्ली नहीं हुई। कहा अपने बच्चों को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ, ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं ना मजलिसों में, ये उस वादे की याद दिला रहे हैं हुसैन से किए हुए। ये मासूम बच्चे जिनको आप मजलिसों में लेकर आती हैं, वही वादा है। और हुसैन बच्चों के दरमियान बैठ गए। अब मैं चश्मे तसव्वुर से देख सकता हूं कि कोई बच्चा हुसैन के एक जानू पे है, कोई बच्चा दूसरे जानू पे। बच्चों को प्यार कर रहा है रसूल का बेटा, प्यार करता जाता है, गुफ्तगू करता जाता है। हुसैन उन बच्चों से कहता है, देखो बच्चों अगर तुम्हारे ये बड़े डर जाएं, माँ बाप डर जाएं, तुम तो छोटे छोटे हो, बच्चे हो, खेलते खेलते आना, हमारे बेगोर और कफन लाशों पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से कुछ खाक डाल देना। یہ اہمیت ہے بچوں کی، یہ اہمیت ہے بچوں کی کہ حسین نے عہد و پیمان جب لیا تو بچوں سے بھی لیا، قیامت تک کے بچوں کو درس دیا کہ کبھی ایسا حفصر گھٹن کا ماحول آ جائے تو گھبرانا نہیں، اگر تمہارے بڑے ڈر جائیں تو اپنے ننے ننے ہاتھوں میں عباس کے علم لے کر نکل آنا۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا۔ بس آخری جملے، اب تو مجمع کروڑ ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ میں پہنچ گیا، لاکھوں لوگ وہ منظر دیکھ ہی نہیں پاتے۔ ہوتا تو اب بھی ہے، پہلے صاف نظر آتا تھا، اب ہجوم کی وجہ سے لاکھوں لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ جو دستے آتے ہیں عصر کے وقت، سورج غروب ہونے سے پہلے جو دستہ آتا ہے وہ بنی اسد کا آتا ہے، آگے آگے مرد، پیچھے پیچھے عورتیں، سب سے پیچھے بچے، کفن پہنے ہوئے، ہاتھوں میں کدال اور بیلچے، آوازیں دیتے ہوئے، عین الحسین، عین الحسین، حسین کہاں ہے حسین؟